سنیچر 5 مئی کے سیربین کے ساتھ سمرہ فاطمہ کا سلام. بلوچستان کے علاقے مارواڑ میں ایک اور کان میں حادثہ, کم از کم 6 مزدور ہلاک. کانوں میں حادثوں کی بڑی وجہ ایک لیبر لیڈر نے بتائی.
انہوں نے کام پہ قطار کے حوالے کیا ہے اور اس کو کسی ورکر کی جان سے کوئی سروکار نہیں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد سنیے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ کے علاقے مارواڑ میں کوئلے کی کانوں میں حادثے کے باعث کم از کم 6 کانکن ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ پھنسے ہوئے مزید 11 کانکنوں کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں. کوئٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد قاسم.
کانکنوں کی ہلاکت کا واقعہ مارواڑ کے علاقے میں پیش آیا. محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے اہلکار نے بتایا کہ مارواڑ کے علاقے میں 3 کانوں میں 25 سے زائد کانکن کام کر رہے تھے. اہلکار نے بتایا کہ 1 کان میں زوردار دھماکے کے باعث 3 کانوں میں کام کرنے والے تمام کانکن پھنس گئے. ہوم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار کے مطابق پھنسے ہوئے کانکنوں میں سے 9 کے قریب زیادہ گہرائی میں نہیں تھے, جس کے باعث وہ زخمی ہو گئے. اہلکار نے بتایا کہ ان کانوں میں حادثے کے باعث اب تک 6 کانکنوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں.
پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رکن چوہدری نثار علی خان نے کہا ہے کہ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی ان پر تانہ زنی میں مصروف ہیں. اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار نہیں کر رہے. چوہدری نثار نے مزید کیا کہا, سنیے عبید ملک سے.
ملک کے سابق وزیر داخلہ چوہدری نثار نے کہا کہ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ ان کی پارٹی میں اختلاف رائے کو سنا جاتا تھا, لیکن اب ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی نااہلی کے بعد کئی ناراض اراکین ان کے پاس آئے تھے کہ الگ گروپ بنا لیا جائے, لیکن انہوں نے تمام افراد کو پارٹی کے ساتھ رہنے کا مشورہ دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے خلائی مخلوق والے بیان سے انہیں افسوس ہوا ہے. چوہدری نثار نے کہا کہ سول عسکری تعلقات میں انہوں نے ہمیشہ نواز شریف اور سیویلین حکومت کا ساتھ دیا ہے.
بین الاقوامی انسپیکٹرز نے شام میں مشرقی غوطہ کے علاقے دوما میں مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں. شام پر الزام ہے کہ اس نے دوما میں کیمیائی حملہ کیا, جبکہ شام اور روس نے الزام کی تردید کی. روس کی وزارت دفاع کے ترجمان ایگو کھناشنکوف کا کہنا ہے کہ تحقیق کرنے والے انسپیکٹرز نے کئی مقامات کا دورہ کیا. روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے مزید کہا,
اپنے کام کے دوران او پی سی ڈبلیو کے ماہرین نے مشرقی غوطہ میں ان 2 عمارتوں کا دورہ کیا جہاں مبینہ طور پر زہریلا مواد استعمال کیا گیا تھا, اور انہوں نے وہاں سے نمونے حاصل کیے. انہوں نے شدت پسندوں کے ایک لیبارٹری کیمیائی مواد ذخیرہ کرنے کی جگہ کا بھی معائنہ کیا. ماہرین نے دوما کے ایک ہسپتال کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے وائٹ ہیلمٹس کی جانب سے بنائی جانے والی جعلی ویڈیو میں نظر آنے والے اور حصہ لینے والے مقامی افراد سے بھی بات کی. انہوں نے وہاں سے بھی نمونے حاصل کیے.
ایران کے صدر حسن روحانی نے ملکی عدالت کی جانب سے سماجی رابطے کے لیے استعمال ہونے والی معروف میسجنگ ایپ ٹیلی گرام پر لگائی گئی پابندی پر تنقید کی ہے. صدر روحانی کا کہنا ہے کہ حکومت اس فیصلے کی حمایت نہیں کرتی, تاہم چند حکام کا خیال ہے کہ اس ایپ کو حکومت مخالف مظاہرے منظم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اسرائیل نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکنیت کے امیدواروں کی فہرست سے اپنا نام واپس لے لیا ہے. احوال سنیے سارا حسن سے.
اسرائیل سن 2019 اور 2020 کے لیے سلامتی کونسل کی رکنیت کا امیدوار تھا, اور یہ پہلی بار ہے کہ اسرائیل کونسل میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. اقوام متحدہ میں اسرائیلی مشن کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اتحادی ممالک کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا. دوسری جانب فلسطینی اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عرب ممالک سلامتی کونسل میں اسرائیل کی شمولیت کے حامی نہیں ہیں. یورپی ممالک کے لیے مخصوص 2 نشستوں پر اسرائیل کے علاوہ جرمنی اور بیلجیم بھی امیدوار تھے, جو بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 15 مستقل اور غیر مستقل اراکین ہوتے ہیں, جن کا بنیادی کام عالمی سطح پر امن کو فروغ دینا ہے.
روسی پولیس نے حزب اختلاف کے رہنما الیکسے نوالنی کو گرفتار کر لیا ہے. انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ صدر ولادیمیر پوتن کے خلاف نکالی جانے والی ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے. روس میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ ملک بھر سے 300 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. الیکسے نوالنی نے روس کے 90 کے قریب شہروں میں احتجاجی ریلیوں کی کال دی تھی. شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق شمالی کوریا اپنا ٹائم زون تبدیل کر کے اسے جنوبی کوریا سے ہم آہنگ کر رہا ہے. خبر کی تفصیلات نازیہ گلزار کی زبانی. سرکاری خبر رساں ادارے کے سی این اے نے بتایا کہ ہفتے سے ملک اپنی گھڑیاں آدھا گھنٹہ آگے کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ گزشتہ ہفتے دونوں کوریائی ممالک کے سربراہان کی تاریخی ملاقات کے بعد کیا گیا ہے۔ اب تک شمالی کوریا جاپان اور جنوبی کوریا سے آدھا گھنٹہ پیچھے چل رہا تھا۔ یہ اضافی آدھا گھنٹہ 2015 میں بڑھایا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ کوریا کا وقت شیطانی جاپانی سامراج نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ملک پر قبضے کے دوران تبدیل کیا تھا تاکہ وہ جاپان سے ہم آہنگ ہو جائے۔ جنوبی کوریا کے ایوان صدر نے ٹویٹ کی تھی کہ کم جونگ کو ان گھڑیوں پر الگ الگ وقت دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کے ساتھ ان کی ملاقات کے مقام اور تاریخ کا تعین ہو گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل سیر بین میں آپ کو آگے چل کر سنوائیں گے۔ پہلے آج کے بڑے موضوع کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ کے علاقے مارواڑ میں کوئلے کی ایک کان میں حادثے کے باعث کم از کم 6 کانکن ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس حادثے میں 9 کانکن زخمی بھی ہوئے ہیں جن کو علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کان میں مزید 10 سے زائد کانکن پھنس گئے ہیں، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کم از کم 6 کانکنوں کی ہلاکت کا واقعہ کوئٹہ شہر کے مشرق میں مارواڑ کے علاقے میں پیش آیا۔ محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے اہلکار نے بتایا کہ مارواڑ کے علاقے میں 3 کانوں میں 25 سے زائد کانکن کام کر رہے تھے۔ اہلکار نے بتایا کہ ایک کان میں زوردار دھماکے کے باعث تینوں کانوں میں کام کرنے والے تمام کانکن پھنس گئے۔ حکام نے ابتدائی تحقیق کے حوالے سے بتایا کہ دھماکہ کان میں گیس بھر جانے کی وجہ سے ہوا۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار کے مطابق پھنسے ہوئے کانکنوں میں سے 9 کے قریب زیادہ گہرائی میں نہیں تھے، جس کے باعث وہ زخمی ہو گئے۔ ان زخمیوں کو نکالنے کے بعد علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ اہلکار نے بتایا کہ ان کانوں میں حادثے کے باعث اب تک 6 کانکنوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ تاہم پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل سلطان لالا کا کہنا ہے کہ حادثے میں زیادہ ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔
ایک واقعے کے مطابق تو یہ ہے کہ 20 ورکر جو ہے وہ مر چکے ہیں اور 4 ورکر زخمی ہیں، لیکن کنفرم بات اب تک جو ہے 7 لاشیں نکالی جا چکی ہے اور یہ مارواڑی میں ہے۔ مارواڑ اور اس کو کہتے ہیں پیر اسماعیل والی مارواڑ، یہ وہاں واقع ہوا ہے۔
محکمہ داخلہ کے اہلکار نے بتایا کہ مارواڑ میں کان میں پیش آنے والے حادثے کے باعث 11 کانکن پھنسے ہوئے ہیں، جن کو نکالنے کے لیے ریسکیو کا عمل جاری ہے۔ دیگر صنعتیں بلوچستان میں نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کے باعث کانکنی یہاں کی سب سے بڑی صنعت ہے۔ کوئلے کی کانیں بلوچستان میں زیادہ تر کوئٹہ، ارنائی، دکی اور کچی کے اضلاع میں ہیں۔ ان کانوں میں ہزاروں کانکن کام کرتے ہیں، لیکن کانوں میں جدید حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے باعث ان میں حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ لالا سلطان نے بلوچستان ہائی کورٹ سے کانکنوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے از خود نوٹس لینے کی اپیل کی۔
ہماری یہ اپیل ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ برائے مہربانی سو موٹو ایکشن لے اور ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہے، جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں، ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائے۔
گزشتہ ماہ بھی سوراب اور دکھی کے علاقوں میں کوئلہ کانوں میں پیش آنے والے حادثات کے باعث 8 سے زائد کانکن ہلاک ہوئے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
یہ تھی محمد کاظم کی رپورٹ، اور اسی موضوع پر میں نے بات کی پاکستان سینٹرل مائنز فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل لالا سلطان سے۔ اور سب سے پہلے میں ان سے یہ دریافت کیا کہ بلوچستان میں کتنی کانیں ہیں اور وہاں کن کن دھاتوں کی کانکنی ہوتی ہے۔
اس کی صحیح اعداد و شمار نہیں، اس لیے کہ اس میں لیگل اور انلیگل دونوں شامل ہیں۔ اب جو پچھلے مہینے سے بندے کلاک کے قریب جو مر گئے تھے، وہ مائنز رجسٹر ہی نہیں ہے، اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں ہے، اس لیے صحیح اعداد و شمار نہیں۔ بتاتے یہی ہے کے رجسٹر اور غیر رجسٹر 450 ہے۔
تو اب تک یعنی گزشتہ 2 برسوں کی اگر بات کریں تو کانوں میں جان لیوا حادثات کی کتنی تعداد ہے؟
دیکھیے پچھلے مہینے میں جو آن دا ریکارڈ ہے وہ 21 بندے فوت ہوئے ہیں۔
اچھا،
اور جو آف دا ریکارڈ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس لیے کہ اخبارات میں بعض چیزیں تو بعض ایکسیڈنٹ آتے ہیں حادثات اور بعض نہیں آتے ہیں۔
جی،
اور جتنے حادثات اب آئے ہیں وہ کسی جو میز میں ہو رہے ہیں اس میز اور اس کمپنی کا نام نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ایریے کا نام دیا جاتا ہے۔ فرض کرے وہ دکھی دے دیتے ہیں تو دکھی میں اس وقت جو ہے 60-70 مائن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ جس مائن میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حادثہ پیش آتا ہے، اس کا نام نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور پچھلے مہینے میں نے بتایا کہ 21 لوگ آن دا ریکارڈ مر چکے ہیں، آف دا ریکارڈ کتنے ہیں وہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔
اور اس کے علاوہ زخمیوں کی تعداد الگ ہے، ہلاکتوں کے علاوہ
زخمیوں کی تعداد 47 جو زخمی ہوئے ہیں اور جلس گئے ہیں ان کی تعداد 47 آن دا ریکارڈ۔
یہ کتنے عرصے کی بات کریں جو 47 افراد زخمی؟ اور
یہ میں نے صرف اپریل کے مہینے کی بات کی ہے۔
اچھا،
یہ میں نے صرف اپریل کے مہینے کی بات کی ہے جو گزشتہ ہے، یہ قریب اپریل کے مہینے کے یہ حادثات ہے۔ اب تو مئی شروع ہو چکی ہے، مئی میں آج کا جو رپورٹ ہے کنفرم اب تک رپورٹ نہیں آئے ہیں، اس میں جو راجہ کول کمپنی یا عباس کول کمپنی جس کو دونوں نام دیے جاتے ہیں، 20 لوگ مر گئے ہیں اور 8 لوگوں کی زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔
تو آپ یہ دیکھیں
اس کو کنفرم کرنے،
جی کیونکہ یہ واقعہ یا یہ حادثہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے اس طرح کا، تو اگر 2 برسوں کی بات کریں تو یعنی کہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔
2010 سے لے کر کے 2016 تک 280 لوگ جو ہے وہ آن دا ریکارڈ یہ مر چکے ہیں، آف دا ریکارڈ کتنے ہیں وہ کسی کو پتا نہیں۔
سلطان ہمیں یہ بتائیے کہ جی کانوں میں جو مزدور کام کرتے ہیں تو ان کو کتنی اجرتیں ملتی ہیں؟
اجرت تو دیکھیں وہ تو ان کے کام پہ اس کا انحصار ہے کہ وہ جتنا کوئلہ نکالتے ہیں اسی کے مطابق اس کو مزدوری دی جاتی ہے، لیکن اجرتیں جو ہے وہ بڑھائی نہیں جا رہی ہے، اور کوئلے کا فی ٹن 700 روپے سے لے کر کے اس وقت جو ہے 13,000 روپے تک جو ہے فی ٹن بک رہا ہے۔ پہلے ماضی میں 700 روپے تک بات چلی گئی تھی، لیکن جب سیمنٹ کی فیکٹریاں کور سے چلانی شروع کر دی تو اب جو ہے اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہے، لیکن مزدوروں کی اجرت وہ وہی کا وہی ہے، اور بلکہ ان بیچاروں کے ساتھ جو صحیح حساب کتاب ہے وہ بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔
اچھا یہ بتائیے لالہ سلطان کہ ان کی مزدوروں کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات ہیں، اور حکومت نے ان کی حفاظت کے لیے جو قانون سازی کی ہے اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے؟
بی بی ہمارے ہاں جو ایکٹ چل رہا ہے مائنز ایکٹ وہ 1923 کا ہے، لیکن وہ ایکٹ کوئی اس میں بہت ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ خامیاں ہیں، بلکہ ہم اس کو مکمل سمجھ رہے ہیں، صرف امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے۔ اور زیادہ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجوہات میں بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ مائنز اونر جو مالک ہے کمپنی ہے وہ خود کام نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے کام ٹھیکیدار کے حوالے کیا ہے، اور ٹھیکیدار پھر سب ٹھیکیدار رکھ لیتے ہیں پیٹی ٹھیکیدار، اور اس کو کسی ورکر کی جان سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ اس کو یہ کہ زیادہ سے زیادہ کوئلہ نکالے اور زیادہ سے زیادہ پیسے اس کو ملے۔ جو او ایس ایچ کا قانون ہے، آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ، صحت و سلامتی کا قانون، اس سے بالکل اپنے آپ کو مبرا سمجھتے ہیں، اور اگر اس پہ پورا عمل درآمد ہو،
جی جی
اگر اس پہ پورا عمل درآمد ہو تو یہ اموات کی شرح جو ہے یہ کم ہو جائے گی۔ اس میں میں تھوڑی سی گزارش کروں گا کیسز کی پراپر چیک کرنا اور ایمرجنسی راستہ بنانا جس کی گیس کا اخراج ہوتا ہے، اور 7x7 کا راستہ بنانا، اور پہاڑ کے کور سپورٹ دینے کے لیے जो लकड़ी जिसको गट्टू कहा जाता है उसकी प्रॉपर इस्तेमाल, ये चीजें नहीं है। और जो माइंस इंस्पेक्टर की ड्यूटियां है वो ड्यूटियां पूरी नहीं कर रहे हैं, और यही वजूहत है कि हादसा कम होने की, इस जदीद दौर में हादसा कम होने की बजाय हादसा ज्यादा होते जा रहे हैं। अभी खुदा न करे एक और भी इतला आई है कि पीएमडीसी नंबर 98 में एक्सीडेंट हो चुका है और उसमें भी 7 वर्कर मर गए हैं, लेकिन बात कंफर्म नहीं है। और यही जो बंदा है इसको पीएमडीसी ने कोई 20 साल से लेकर के ठेके पे एक जगह दी है, रीटेंडर हो नहीं रहा है, और वो खुद जो है उसने फिर बेटी ठेकेदार रखे हुए है, न ठेकेदार उसका रजिस्टर और न पीटी ठेकेदार उसका रजिस्टर।
ये थे पाकिस्तान सेंट्रल माइंस फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल लाला सुल्तान। और अब जिक्र आज की एक और बड़ी खबर का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शुमाली कोरिया के लीडर के साथ उनकी मुलाकात के मुकाम और तारीख का तायुन हो गया है। ट्रंप ने इस बारे में मजीद तफसील बताने से गुरेज करते हुए सिर्फ इतना कहा कि इजलास के हवाले से तफसीलात जल्द जारी कर दी जाएंगी। नामा निगारों के मरासलों पर मुबनी तफसीलात के साथ नाजिया गुलजार।
अमरीकी रियासत टेक्सास के जनूबी शहर डेलस रवाना होने से कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि शुमाली कोरिया के साथ होने वाले इजलास की तारीख और मकाम का मामला तय हो चुका है।
अमरीका और शुमाली कोरिया के दरमियान इंतहाई बुनियादी नौयत की बातचीत जारी है। यरगमालियों के ज़मन में बहुत सारी बातें पहले ही हो चुकी हैं, जिससे इस बात का मजीद इशारा मिलता है कि शुमाली कोरिया जेर हिरासत 3 कोरियाई निजाद अमरीकियों को बहुत जल्द रिहा कर सकता है। मुलाकात के हवाले से अब हमारे पास तारीख और मकाम का मामला तय हो चुका है, तफसीलात का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा।
सहाफियों की जानिब से पूछा गया कि क्या शुमाली कोरिया के साथ होने वाले मुज़ाकिरात में अमरीकी फौज के ओहदेदार भी शामिल होंगे, जिस पर सदर ट्रंप ने कहा
नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुस्तकबिल में हम अपने मुल्क का सरमाया बचाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे 32,000 फौजियों का दस्ता वहाँ मौजूद है। इस मुलाकात से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन फौजी अहदेदार मुज़ाकरात में बिल्कुल शामिल नहीं।
इससे कबल व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर ने शुमाली कोरिया में जेरे हिरासत 3 कोरियाई निजाद अमरीकियों की रिहाई के हवाले से बात करते हुए कहा
हम फिलहाल यरगमालियों की रिहाई के हवाले से इत्तलात की तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन हम इस इकदाम को अच्छा समझेंगे अगर शुमाली कोरिया किम जोंग उन और सदर ट्रंप के दरमियान होने वाली मुलाकात से कबल यरगमालियों को रिहा कर देता है।
व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जनूबी कोरिया के सदर मून जाए इन के दरमियान मुलाकात 22 मई को मुतवक्के है। शुमाली कोरिया और अमरीका के दरमियान होने वाले इजलास से कबल ये मुलाकात अहम समझी जा रही है। ख्याल किया जा रहा है कि इस मुलाकात में जजीरा नुमा कोरिया पर रूनुमा होने वाली हालिया तब्दीलियों पर बातचीत की जाएगी। इससे पहले अप्रैल के आखिर में शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन 1953 की कोरियन जंग के इख्तिताम के बाद पहली बार सरहद पार करके जनूबी कोरिया में दाखिल हुए थे और जनूबी कोरिया के सदर मून जाए इन से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने जोहरी हथियारों समेत दोनों ममालिक के दरमियान जारहाना सरगर्मियों के खात्मे पर इत्तेफाक किया। तजियाकारों के मुताबिक मुलाकात के बाद से हालात में कुछ तब्दीली दिखाई दे रही है, जिसका एक समर आज शुमाली कोरिया के ताज़ा इकदाम की सूरत में सामने आया, जिसमें शुमाली कोरिया ने अपना टाइम जोन तब्दील करके इसे जनूबी कोरिया से हम आहंग करने का फैसला किया है।
तफसीलात पेश कर रही थी नाजिया गुलजार, और इसी मौजू पर मैंने बात की दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज़ से वाबस्ता और कोरियाई उमूर के माहिर प्रोफेसर संदीप मिश्रा से, और सबसे पहले उनसे ये पूछा कि ट्रंप और किम जोंग उनकी मुलाकात क्या वाकई होने जा रही है।
हाँ, मुझे लगता है कि ये मुलाकात तो होने जा रही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी इसके लिए काफी ईगर है, काफी चाहता है कि ये बातचीत हो पाए एक बार सीधे वो अमेरिका से, क्योंकि आज तक कभी भी नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के सबसे बड़े लीडरों की मुलाकात नहीं हो पाई है। तो नॉर्थ कोरिया के लिए एक प्रेस्टीज का भी सब मसला है, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉर्थ कोरिया चाह रहा है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जाए इन भी چاہتے ہیں کہ امریکہ اور نارتھ کوریا کسی طرح سے جو لگاتار دونوں پروکیٹیو بیہیویئر اور اسٹیٹمنٹس ایک دوسرے کے لیے دے رہے تھے اس میں بھی تھوڑی کمی آئے اور دونوں دیش مل بیٹھ کے تھوڑا بات کریں تو کوئی مسئلے کا حل نکلتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ کوریا کافی ایجر ہے.
اچھا جیسے آپ نے کہا کہ نارتھ کوریا خود چاہ رہا ہے اس بار بات کرنا, تو یعنی کہ اسے یہ سمجھا جائے کہ کم جونگ ان نے جو اقدامات کیے ہیں بات چیت کے لیے جو حامی بھری ہے وہ قابل اعتماد ہے, اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے.
جی مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے.
تو شروع شروع میں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کو دھمکیاں دے رہے تھے اور کم جونگ ان کو راکٹ مین وغیرہ کہہ رہے تھے, مگر اب جب بات چیت کے امکان بن رہے ہیں تو اصل میں یہ کامیابی کس کی ہے؟ یہ صدر ٹرمپ کی کامیابی کی طرح دیکھا جائے یا کم جونگ ان کی؟
میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے روپ میں اس کو نہیں دیکھ پاتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو بات چیت ایک سلسلہ شروع ہوا ہے یہ مکھیتیہ دو اس کے امپورٹنٹ پلیئر ہیں. ایک ہے نارتھ کوریا خود جو کہ جیسا میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا کہ کیسے وہ اپنی رنمیتی بدل رہا ہے, کیسے اپنی اسٹریٹجی بدل رہا ہے. دوسری طرف ساؤتھ کوریا کے پریسیڈنٹ مون جے ان کا بھی رول بہت امپورٹنٹ ہے. جب سے وہ آئے ہیں تب سے وہ چاہتے ہیں کہ نارتھ کوریا کے مسئلے کو ڈپلومیسی سے حل کیا جائے, بات چیت سے حل کیا جائے, کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ ایک ملٹری کانفلکٹ میں تبدیل ہو جائے یہ مسئلہ, اور اس سے سب سے زیادہ نقصان ساؤتھ کوریا کا ہوگا, ان کو پتا ہے. تو یہ دو ایکٹر جو ہے بہت مہتوپورن ہیں. حالانکہ اس میں مہتوپورن بات یہ ہے دیکھنے کی کہ ساؤتھ کوریا کل ملا کے مین اسٹریٹجی ساؤتھ کوریا رہا ہے جو اس نے ٹرمپ اور کم جونگ ان کو نیگوشیشن ٹیبل پہ لانے کی کوشش کی ہے. لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرمپ کا مزاج کچھ عجیب سا ہے, تو ساؤتھ کوریا سارے پریاس کرنے کے باوجود بھی وہ کوشش ایسا کر رہا ہے, ایسے پروجیکٹ کر رہا ہے کہ بیسیکلی یہ امریکہ کے نیتوں کا پریام ہے. دراصل یہ امریکہ کی نیتوں کا پریام نہیں ہے, لیکن بار بار یہاں تک کہ ساؤتھ کوریا کے فورن پالیسی اسٹیبلشمنٹ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹرمپ کی سکسیس مانی جائے گی, یہ ٹرمپ کے میکسیمم پریشر کا رزلٹ ہے. اس طرح کی باتیں وہ ساؤتھ کوریا کہہ تو رہا ہے کیونکہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو انوائے نہیں کرنا ہے, بٹ میرے حساب سے جو سب سے مہتوپورن پلیئر ہے وہ ساؤتھ اور نارتھ کوریا ہے جنہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے.
جی یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ شمالی کوریا اب تک وہ تمام حدیں پار کرتا رہا ہے جو امریکہ نے بنائی تھی, یو نو جیسے ایک لائن کراس کرنے کی بات ہوتی ہے, لیکن امریکہ نے نہ حملہ کیا نہ حملہ کر سکا. تو اور اب یہ بات چیت کی سچویشن جو بن گئی ہے, تو یہ پوری ایکویشن کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟
نہیں, اگر آپ جو لائن کراس کرنے کی بات کر رہی ہیں, میں ایک اس کو اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں. دراصل کیا ہے نا کہ امریکہ اور نارتھ کوریا کسی نے بھی لائن کراس نہیں کی. ان دا سینس لائن کو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے کسی نے بھی پہلا ایکشن نہیں لیا. ان دا سینس کیا ہے, سارے لوگ یہ کر رہے ہیں نا کہ ایک لائن کے اندر ہی جتنے پروکیٹیو اسٹیٹمنٹس ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کو ڈیمین کرنے, جیسے کہ کم جونگ ان نے کہہ دیا کہ دو ٹارڈ ہے وہ کم جونگ ان, ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ راکٹ مین ہے, اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹس آئے نا, تو یہ سارے اسٹیٹمنٹ کریکشن ہو رہے تھے.
یہ بالکل ود ان لائن ہے.
ہاں, میرا ماننا کہ اگر نارتھ کوریا اور امریکہ کے بیچ کوئی بھی ملٹری کانفلکٹ ہوتا ہے تو کون شروعات کرتا ہے اس سے ڈائنمکس پہ بڑا فرق پڑتا ہے. اگر نارتھ کوریا شروعات کرتا ہے تو امریکہ اس کا بہت میسیج جواب دے گا, اور چین جو ہے نارتھ کوریا کی سہایتا کرنے نہیں آ پائے گا. اسی طرح سے اگر امریکہ شروعات کرتا ہے تو چین نشچت روپ سے نارتھ کوریا کو سپورٹ کرنے اور اس کو بچانے کے لیے آ جائے گا. تو اس وجہ سے یہ دونوں جو نارتھ کوریا اور امریکہ ہے, دونوں یہ چاہتے تھے کہ دوسرا پکش جو ہے وہ پہلے کوئی لائن کراس کرے, اور دونوں بڑی سمجھداری سے لائن کراس نہیں کرتے تھے. اس لیے جو ساؤتھ کوریا کا جو رول ہے وہ سب سے مشکل کا ہے کہ اگر کوئی بھی شروع کرے, چاہے نارتھ کوریا سے ملٹری کانفلکٹ شروع ہو یا امریکہ کی کسی کاروائی سے شروع ہو, انتتہ سب سے زیادہ نقصان ساؤتھ کوریا کو ہی ہونے والا ہے. ابھی بھی ملینز آف پیپل, لگ بھگ جو ہے 20 ملین لوگ جو ہیں, 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سیول اور اس کے آس پاس کے علاقے میں رہتے ہیں جو کہ ڈی این جی سے جسٹ 40-50 میل کی دوری پہ ہے. تو ساؤتھ کوریا ان دونوں چیزوں سے بہت پریشان ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ اس نے ایکٹیو انگیجمنٹ پالیسی شروع کی, دونوں لوگوں کو بات چیت کے راستے پہ لانے کی کوشش کی. جو آپ کہہ رہی ہیں وہ میں سے سہمت ہوں کہ سب سے بڑی مشکل اس میں یہی آنے والی ہے کہ ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے بیچ ٹرسٹ کا آلموسٹ ایبسنس ہے, کوئی دونوں ایک دوسرے پہ وشواس نہیں کرتے. تو ایسی استھتی میں اگر لیٹ مے ارلی جون میں جو ٹرمپ اور کم جونگ ان کی بات چیت ہوگی اس میں کیا کچھ نکل پائے گا میرے لیے کہنا مشکل ہوگا. لیکن ساؤتھ کوریا اپنی طرف سے دونوں کو کنیکٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. ابھی 22 مئی کو مون جے ان امریکہ جا رہے ہیں اور ٹرمپ سے وہ بات کریں گے. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کنوے کرنا چاہتے ہیں نارتھ کوریا کی طرف سے یا اپنی ساؤتھ کوریا کی طرف سے.
یہ تھے دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز سے وابستہ اور کوریائی امور کے ماہر پروفیسر سندیپ مشرا. سیربین ابھی جاری ہے.
رول ساؤنڈ کیمرا ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
افغان جلیبی معشوق فریبی خیال ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا.
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے تہمینہ قریشی سے.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کھلاڑیوں کے غیر ملکی T20 لیگز میں حصہ لینے کے حوالے سے نئے قوانین بنانے کا اعلان کیا ہے. اس سلسلے میں آج لاہور میں PCB چیئرمین نجم سیٹھی کی صدارت میں PCB بورڈ کا ایک اجلاس منعقد ہوا. PCB کے مطابق نئے قوانین کے تحت قومی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کانٹریکٹ پر کھیلنے والے کھلاڑی سال میں 2 سے زیادہ T20 لیگز میں حصہ نہیں لے پائیں گے. ان نئے قوانین کا نفاذ آئندہ چند دنوں میں PCB چیئرمین کی باقاعدہ منظوری کے بعد ہوگا. دوسری جانب نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کرکٹ بورڈ کی دعوت پر 15 سال بعد پاکستان آنے پر غور کر رہی ہے. PCB نے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو اس سال T20 میچز کھیلنے کی دعوت دی ہے. نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ PCB کی دعوت کا جواب سیکیورٹی فراہم کرنے والے اداروں اور نیوزی لینڈ کی حکومت سے مشاورت کے بعد دیا جائے گا. نیوزی لینڈ کی ٹیم آخری دفعہ 2003 میں پاکستان آئی تھی, جبکہ پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کا انگلینڈ کا ٹور جاری ہے اور آج کاؤنٹی کلب نارتھ ہیمپٹن شائر کے خلاف ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن ہے. کھیل کے پہلے دن 19 سالہ شاداب خان نے صرف 77 رنز کے عوض 6 وکٹیں لے کر ایک بار پھر اپنی قابلیت کا لوہا منوایا. شاداب خان کا یہ نواں فرسٹ کلاس میچ ہے. کھیل کے پہلے روز نارتھ ہیمپٹن شائر نے 259 رنز بنائے تھے. آج انڈین پریمیئر لیگ میں چنئی سپر کنگز نے رائل چیلنجرز بنگلور کو 6 وکٹ سے شکست دے دی. چنئی سپر کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے رائل چیلنجرز بنگلور نے چنئی سپر کنگز کو 128 رنز کا ہدف دیا تھا. انڈین پریمیئر لیگ کا دوسرا میچ آج سن رائزرز حیدرآباد اور دہلی ڈیئر ڈیولز کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. آج پریمیئر لیگ میں کرسٹل پیلس نے اسٹوک کو 1-1 میں 2 گول سے شکست دی. مینچسٹر سٹی کے مڈ فیلڈر یایا تورے نے پریمیئر لیگ کے اس سیزن کے اختتام پر فٹ بال کو خیرآباد کہنے کا فیصلہ کیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی تہمینہ قریشی. پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رکن چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی ان پر تانہ زنی میں مصروف نہیں ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ وہ مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار نہیں کر رہے ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ کو سیربین میں آگے چل کر سنوائیں گے. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ کے علاقے مارواڑ میں کوئلے کی کانوں میں حادثے کے باعث کم از کم 6 کانکن ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ پھنسے ہوئے مزید 11 کانکنوں کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں. ایران کے صدر حسن روحانی نے عدالت کی جانب سے سماجی رابطے کے لیے استعمال ہونے والی معروف میسجنگ ایپ ٹیلی گرام پر لگائی گئی پابندی پر تنقید کی ہے. روسی پولیس نے حزب اختلاف کے رہنما کو گرفتار کر لیا ہے. انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ صدر ولادیمیر پوتن کے خلاف نکالی جانے والی ایک ریلی سے خطاب کرنے والے تھے. امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے سرخ سیارے کی سطح کی گہرائیوں اور آنے والے زلزلوں پہ تحقیق کے لیے آج ایک نیا مشن روانہ کیا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سری نگر میں مسلح تصادم میں 3 مبینہ شدت پسند ہلاک کیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں پیش کر رہی تھیں نادیہ سلیمان۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رکن چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی ان پر تانہ زنی میں مصروف نہیں ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چودھری نثار نے کہا کہ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ ان کی پارٹی میں اختلاف رائے کو سنا جاتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ہمارے ساتھی سارہ حسن نے ہمیں بھیجی ہیں۔
مسلم لیگ نون کے اہم رکن اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو اداروں کے خلاف باتیں نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ ان کی پارٹی میں اختلاف رائے کو سنا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئے روز سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک نئی کہانی سنائی جاتی ہے، اور میاں صاحب اور ان کی بیٹی ان پر کبھی شعر کے ذریعے تو کبھی کسی اور طریقے سے تانہ زنی میں مصروف ہیں۔ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ ساری زندگی انہوں نے نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا بوجھ اٹھایا ہے، لیکن اختلاف رائے کی وجہ سے انہیں تانوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی پارٹی سے ناراض نہیں، میرے کوئی مطالبات نہیں ہیں۔ تقریباً 34 سال سے میاں نواز شریف کے ساتھ ہوں، اور جس دن یہ پارٹی تشکیل ہوئی اس وقت سے اس پارٹی کا فاؤنڈر ممبر، یقیناً اس پارٹی کے لیڈر میاں نواز شریف ہیں، مگر اس کے فاؤنڈر ممبرز 20-22 اور بھی تھے۔ آج ان فاؤنڈر ممبرز میں میرے علاوہ ایک شخص بھی اس پارٹی میں نہیں۔
میڈیا سے بات چیت میں سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ نواز شریف کی نااہلی کے بعد کئی ناراض اراکین ان کے پاس آئے تھے کہ الگ گروپ بنا لیا جائے، لیکن انہوں نے کبھی ایسی سازش نہیں کی۔ چودھری نثار نے نواز شریف اور ان کے پیادوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 34 سال اس پارٹی کی خدمت کی ہے، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ انہیں وضاحتیں دینا پڑ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو خط لکھ کر کہا تھا کہ مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا جائے اور تمام معاملات پر مشاورت کے بعد مشترکہ فیصلہ کیا جائے، لیکن نواز شریف کی جانب سے کوئی جواب سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ میری کردار کشی کی جا رہی ہے، لیکن چودھری نثار نے واضح کیا کہ وہ مسلم لیگ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔
میں نے الیکشن لڑنا ہے، 1.5 مہینہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں اس وقت جماعت میں ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنلی جماعت کی جو ایونیوز ہیں ان کو استعمال کر کے ایک نیریٹو بھی بنائیں اور پالیسی بھی بنائیں، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں پارٹی کے اندر ایک زیادہ پرو ایکٹیو رول ادا کر سکوں گا۔
چودھری نثار کی جانب سے پارٹی نہ چھوڑنے کا بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب بعض حلقوں کی جانب سے یہ افواہیں سامنے آ رہی تھیں کہ وہ مسلم لیگ نواز سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ چودھری نثار نے واضح کیا کہ خلائی مخلوق کے بارے میں نواز شریف کے بیان سے انہیں بہت افسوس ہوا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں چودھری نثار نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے پر نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلائیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ چودھری نثار نے کہا کہ سول عسکری تعلقات میں انہوں نے ہمیشہ نواز شریف اور سویلین حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل نواز شریف نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انتخابات میں ان کا مقابلہ خلائی مخلوق سے ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر خلائی مخلوق کا بہت تذکرہ ہوا۔ سارہ حسن، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب رخ کرتے ہیں انڈیا کا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے چھٹبال علاقے میں ایک کارروائی کے دوران پولیس کے بقول 3 شدت پسند ہلاک ہو گئے، جس کے بعد شہر میں ہڑتال ہو گئی اور حکومت نے انٹرنیٹ کی سہولت بند کر دی۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر قبل بات کی سری نگر میں بی بی سی کے نامہ نگار ریاض مسرور سے، اور سب سے پہلے ان سے اس تصادم اور اس میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں پوچھا۔
دیکھیے، یہ بالکل سری نگر کے وسط میں واقع ہے، چھتابل ایریا جو دریائے جہلم کے کنارے پہ آباد ہے۔ وہاں پہ پولیس کا کہنا ہے کہ کل دیر رات کو ہی انہیں ایک خفیہ اطلاع ملی تھی، جس کے بعد انہوں نے ایک علاقے کو گھیرے میں لے لیا، چھتابل کے علاقے کو، اور وہاں ایک مکان میں کچھ عسکریت پسند موجود تھے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کسی بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تو اس علاقے کو گھیرے میں جو ہی لیا گیا اور جب تصادم شروع ہوا تو چھتابل اور اس کے ملحقہ علاقوں سے کئی لوگ جو ہیں، سینکڑوں لوگ نوجوان باہر آئے اور انہوں نے مظاہرہ کرنا شروع کیا، جو کہ اب ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے پچھلے 2-3 سال سے۔ تصادم کی جگہ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ وہ مدد کریں وہاں پہ جو محصور عسکریت پسند ہوتے ہیں انہیں فرار ہونے میں. لیکن طویل تصادم آرائی کے بعد پھر پولیس نے بتایا کہ تین عسکریت پسندوں کو اس میں ہلاک کیا گیا, جن میں سے ایک مقامی ہے جو کہ پرانے سری نگر خانقاہ معلیٰ کا رہنے والا ہے, اور دو عسکریت پسند کے بارے میں انہوں نے بتایا یہ پاکستانی ہے لیکن ان کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی.
اچھا, تو اب کیا تازہ صورتحال کیا ہے؟
یہ تازہ صورتحال بہت کشیدہ ہے, کیونکہ جب یہ تصادم ہو رہا تھا تو چھتابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مظاہرے ہو رہے تھے, اور مظاہرین کے خلاف ظاہر ہے معمول کے مطابق پولیس اور جو نیم فوجی عملہ ہے انہوں نے طاقت کا استعمال کیا, اور ایک جگہ پر مظاہرین کا تعاقب کرتے ہوئے جو سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی ایک گاڑی ہے وہ جلوس کے بیچ میں تعاقب کرتے ہوئے گھسی, جس کے نیچے ایک نوجوان آ گیا اور اس کی موت ہو گئی. اس کے بعد غم و غصے کی لہر جو ہے وہ نہ صرف چھتابل بلکہ پورے سری نگر شہر میں پھیل گئی, اور اچانک کسی کال وغیرہ کے بغیر پورے شہر میں ہڑتال ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے حکومت نے انٹرنیٹ کی سہولت کو معطل کر دیا ہے کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ مظاہروں کا دائرہ جو ہے وہ پھیل سکتا ہے.
تو جیسا آپ نے بتایا کہ تصادم اور ہلاکتوں کے بارے میں, تو انہیں روکنے کے لیے, تصادم اور ہلاکتوں کے سلسلے کو روکنے کے لیے حکومت کی طرف سے کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
دیکھیں, حکومت کی پالیسی ٹو پرانگڈ ہے. ایک طرف سے تو فوج نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ جو آپریشن آل آؤٹ ہے, یعنی جتنے بھی عسکریت پسند ہیں ان کو ہلاک کرنے کا آپریشن جو ہے وہ کہتے ہیں کسی قیمت پر جاری رہے گا. لیکن یہ جو تصادم آرائیوں کی جگہ لوگ جو ہیں وہ عسکریت پسندوں کی حمایت میں, محصور عسکریت پسندوں کی حمایت میں مظاہرے کرتے ہیں, اسے روکنے کے لیے پولیس اور فوج نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ جتنے بھی محاصرے کرنے ہوں یا جس بھی جگہ پہ انہیں آپریشن کرنا ہو وہ رات کے اندھیرے میں کیا جائے گا تاکہ لوگ باہر نہ آئیں. حالانکہ یہ آپریشن بھی انہوں نے پچھلے کئی تصادموں کے دوران یہ دیکھا گیا کہ رات کو جب یہ آپریشن کرتے ہیں اور اس کے بعد تصادم ہوتا ہے, لیکن وہ تصادم پھر طویل ہو جاتا ہے, اور پھر دوسری صبح جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ لوگ محصور ہیں یا تصادم ہو رہا ہے تو اس کے بعد وہ دن میں چلا جاتا ہے. لیکن جس مقصد کے لیے رات کے دوران آپریشن شروع کیے گئے تھے وہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا ہے, کیونکہ تصادم آرائیوں کی جگہ پر مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں اور ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں.
یہ تھے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے ہمارے ساتھی ریاض مسرور, اور انڈیا کا ہی ذکر جاری رکھتے ہیں. انڈیا میں حکام نے کہا ہے کہ حالیہ طوفان گرد و باد کے اتنے مہلک ہونے کی وجہ ان کے آنے کا وقت تھا, کیونکہ طوفان کے وقت لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے. ان طوفانوں کا تعلق پاکستان کے نواب شاہ شہر میں 50 ڈگری تک پہنچنے والا درجہ حرارت بھی بتایا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے سقلین امام سے.
بھارت میں آنے والے حالیہ طوفان گرد و باد میں 125 ہلاکتوں میں سے زیادہ تر اموات عمارتوں اور دوسری تعمیرات کے گرنے سے ہوئی ہیں, لیکن محکمہ موسمیات نے تباہ کن طوفان کے بارے میں یہ بات بھی کہی ہے کہ ہوا کا نیچے کی طرف شدید دباؤ تھا جسے ڈاؤن برسٹ کہا جاتا ہے. ہوا افقی کے بجائے عمودی تھی اور اسی لیے اس کے عمارتوں پر زیادہ تباہ کن اثرات مرتب ہوئے اور نتیجتاً زیادہ اموات ہوئیں. سرحد پار پاکستان میں مقامی میڈیا کے مطابق نواب شاہ شہر میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا, جو کہ اپریل کے مہینے میں ایک ریکارڈ ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زیادہ درجہ حرارت کا شدید قسم کے طوفان کی آمد میں اہم کردار ہوتا ہے, جو کہ انڈیا کے شمال مغربی علاقے میں پیدا ہوا. لیکن یہ جب پنجاب اور اتر پردیش اور مزید مشرق کی جانب پہنچا تو یہ صرف طوفان گرد و باد نہ رہا بلکہ آسمانی بجلی اور تیز بارش والا طوفان بن گیا. موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ خلیج بنگال سے اٹھنے والی ہوا نے فضا میں نمی بکھیر دی, جو کہ مغرب سے اٹھنے والی تباہ کن ہوا سے مل گئی. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے طوفان کے لیے زیادہ درجہ حرارت, نمی اور فضا میں ہلچل موزوں ترین مرکب ہوتے ہیں. انڈیا کے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ گزشتہ 20 سال میں اس طوفان سے سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے. یہ شدید گرد و باد اور بجلی بارش والا طوفان اس وقت آیا ہے جب انڈیا کی کئی ریاستوں میں تیزی سے ریگستان کے بڑھنے کے عمل پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے. وزیر ماحولیات کا کہنا ہے کہ ملک کی ایک چوتھائی زمین ریگستان ہوتی جا رہی ہے, جبکہ ماہرین کا خیال ہے کہ اعداد و شمار اس سے کہیں زیادہ ہیں. زیادہ ریگستان ہونے کا مطلب تباہ کن اور شدید طوفان ہے. ماحولیات کے سائنسدان نے پیش گوئی کی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے سبب جنوبی ایشیا کے اس خطے میں قحط سالی میں مزید شدت ہو جائے گی.
تفصیل پیش کر رہے تھے ثقلین امام, اور اب سنیے دوسرا پہلو.
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ان دنوں مشکلوں سے گزر رہی ہے. نیا تنازع اس ہفتے کے شروع میں اس وقت شروع ہوا جب بی جے پی کے مقامی رکن پارلیمان ستیش کمار گوتم نے یونیورسٹی کے یونین ہال میں آویزاں بانی پاکستان محمد علی جناح کی تصویر کو وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ یہ تصویر وہاں 1938 سے لگی ہوئی ہے۔ بی جے پی کے ایم پی ستیش گوتم کے ذریعے جناح کی تصویر کا تنازع پیدا کرنے سے پہلے ہندو نظریاتی تنظیم آر ایس ایس نے یونیورسٹی سے کیمپس کے اندر تنظیم کی شاخائیں منعقد کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ یونیورسٹی حکام نے آر ایس ایس کو شاخائیں لگانے کی اجازت دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ کیمپس میں کسی طرح کی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جناح کی تصویر کا تنازع شاخائیں لگانے کی اجازت نہ ملنے کے بعد شروع ہوا۔ سختگیر ہندو تنظیموں کے کارکنوں نے جناح کی تصویر کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اے ایم یو کے کیمپس میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ طلباء نے انہیں روکا۔ پولیس سے ٹکراؤ میں درجنوں طلباء زخمی ہوئے۔ طلباء اور طالبات نے جب لاٹھی چارج کے خلاف احتجاج کیا تو انڈیا کے متعدد ٹی وی چینلوں اور اخباروں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اے ایم یو کے طلباء جناح اور پاکستان کی حمایت میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ سختگیر تنظیمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنے آغاز سے ہی سختگیروں کے نشانے پر رہی ہے۔ اس مہینے کے اواخر میں مغربی اتر پردیش کے پارلیمانی حلقے کیرانہ میں لوک سبھا کا ضمنی انتخاب ہونے والا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں ایک متفقہ امیدوار کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بی جے پی کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ اسی طرح کی صورتحال میں چند مہینے قبل گورکھپور اور پھول پور کے پارلیمانی انتخابات میں ہار چکی ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ 28 مئی کو ہونے والے انتخاب میں لوگوں کو مذہبی خطوط پر تقسیم کرنا آخری انتخابی حربہ ہے جو دائیں بازو کی تنظیمیں استعمال کر رہی ہیں۔ انڈین کاؤنسل آف ورلڈ افیئرز کے تجزیہ کار عمیر انس لکھتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نشانے پر اس لیے رہتی ہے کیونکہ اس کے نام میں مسلم شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم ایک ایسا حساس نام ہے جو ان دنوں انڈیا میں شاید ہی کوئی ادارہ یا شخص رکھنا چاہے گا۔ پاکستان، جناح، اسلام، مسلم، دہشت گردی، کشمیر، مدرسہ، مغل، تاج محل، بابری مسجد، بنگلہ دیشی اور روہنگیا جیسے الفاظ کا بس ایک ہی مطلب ہے: ہندو دشمن، ملک دشمن۔ ملک کی دائیں بازو کی سیاست نے انسانوں کے درمیان مذہبی خلیج اور گیپ کو انتہائی گہری نفرتوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ نفرتوں کا اظہار اب اشاروں اور کنایوں میں نہیں کھل کر کیا جاتا ہے۔ ایک برس میں پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں۔ دائیں بازو کی نفرت کی سیاست میں مزید شدت آئے گی۔ اے ایم یو جیسے تنازع ابھرتے رہیں گے۔ نفرتوں کی یہ سیاست معاشرے اور انسانی رشتوں کو پہلے ہی کافی نقصان پہنچا چکی ہے۔ اب یہ صرف سیاست اور انتخاب تک محدود نہیں ہے، اب یہ روزمرہ کی زندگی میں داخل ہو رہی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
یہ تھے شکیل اختر۔ اور سال 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے بعد ایرانی معیشت پر عائد بین الاقوامی پابندی اٹھا لی گئی تھی، جن سے تیل کی برآمد، تجارت اور بینکنگ سیکٹر متاثر تھے۔ اس کے بدلے میں ایران نے اپنی جوہری سرگرمیاں محدود کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ لیکن اس معاہدے سے ایران کو کیا کوئی فائدہ ہوا؟ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی مرتبہ اس معاہدے کو ختم کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں، اور امریکہ کی جانب سے ایران پر دوبارہ پابندی عائد کرنے کے بارے میں 12 مئی کو ان کا فیصلہ آنا ہے۔ یہ ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے، تو اس موقع پر بی بی سی ریالٹی چیک نے ایک جائزہ لیا ہے کہ جب سے جوہری معاہدہ طے پایا ہے اس سے ایران کی معیشت کو کتنا فائدہ پہنچا ہے۔ جوہری معاہدے سے قبل ایرانی معیشت شدید بحران کا شکار تھی، لیکن بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے مطابق معاہدے کے نفاذ کے بعد پہلے سال میں ایران کی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی میں 12.5% کا اضافہ ہوا۔ اس کے بعد سے ترقی کی رفتار میں کمی ہوئی، اور آئی ایم ایف کا اندازہ ہے کہ اس سال معیشت میں 4% اضافہ ہوگا، جو کہ بہتر ہے، لیکن ایران کے 8% کے ہدف سے کم ہے جو اس نے معاہدے کے بعد 5 برسوں کے لیے مقرر کیا تھا۔ ابتدائی طور پر ہونے والے چڑھاؤ کی وجہ تیل کی برآمد میں اضافہ تھا۔ پابندیوں کی وجہ سے ایران کی توانائی کے شعبے کی برآمدات سن 2013 میں 11 لاکھ بیرل یومیہ تھی۔ اب ایران روزانہ 25 لاکھ بیرل برآمد کرتا ہے۔ ایران کی دیگر مشہور برآمدات پستے اور میوہ جات ہیں۔ ایران کی تیل کی برآمد کے علاوہ دیگر برآمدات مارچ 2018 میں 47 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی، جو کہ جوہری معاہدے سے ایک سال پہلے برآمدات سے حاصل ہونے والی رقوم سے 5 ارب ڈالر زیادہ ہے۔ ایران کی وزارت زراعت کے مطابق اس دوران ایران کے پستے کی برآمد 1.1 ارب رہی، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہے۔ لیکن ایران کی زرعی برآمدات جیسا کہ پستے اور زعفران پابندیوں یا تجارتی تعلقات کے بجائے ملک میں خوش سالی سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد ایران کی یورپی یونین کے ساتھ تجارت میں بھی واضح اضافہ ہوا ہے، لیکن جنوبی کوریا اور ترکی اب بھی ایران کے 3 سرفہرست تجارتی پارٹنرز ہیں۔ سن 2012 میں پابندیاں اور کرنسی مارکیٹ میں ملکی سطح پر بد انتظامی کے باعث ایرانی ریال کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 3 گنا گری۔ پابندیوں کی وجہ سے ایران کی تیل کی آمدن اور عالمی بینکنگ کے نظام میں رسائی محدود تھی۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے قوم سے عہد کیا تھا کہ جوہری معاہدے کے بعد آپ ایکسچینج ریٹ ہر گھنٹے کے بعد اوپر جاتا دیکھیں گے۔ صدر روحانی اپنا یہ وعدہ نبھانے میں کامیاب رہے اور تقریباً 4 سال تک ایرانی کرنسی مستحکم رہی۔ لیکن سن 2017 کے اواخر میں جب امریکی صدر ٹرمپ نے کانگریس سے جوہری معاہدے کی توثیق سے انکار کر دیا تو ریال کی قیمت گرنا شروع ہو گئی۔ بہت سارے ایرانی غیر ملکی کرنسی خرید رہے ہیں تاکہ مستقبل میں جوہری معاہدے کے خاتمے کے بعد بحران سے نپٹا جا سکے۔
تفصیلات پیش کر رہی تھیں نصرت جہاں۔ اس خبر کی مزید تفصیلات ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہیں۔ سیربین ابھی جاری ہے۔ اور آج سنیچر ہے اور وقت ہے بالی ووڈ کی مزیدار خبروں کا۔ جی ہاں، وقت ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
پریم رتن دھن پایو، پریم رتن دھن پایو، رت ملن کی لایو پریم رتن۔
چلے جی، ڈھیر ساری گوسپس کے بعد آخر کار سونم کپور کی شادی کا فارمل اعلان ہو ہی گیا، اور اب بیری دی ویڈنگ سے پہلے ہی سونم کی ویڈنگ دیکھنے کو ملے گی۔
بیٹی آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟
جی آنٹی 5'9".
ہاں اتنی لمبی ہے؟
سیم آپ کے جتنی۔
بہت لمبی ہے، اتنی لمبی لڑکیاں ہوتی ہیں؟
8 مئی کو سونم آنند آہوجا کی دلہن بن جائیں گی۔
جی
بتائیں
ہماری
پکی ہو گئی۔
سنا ہے کپور ہاؤس میں شادی کی تیاریاں زوروں پر ہیں، اور لوگوں کی کیوریوسٹی بھی ہے یہ کہ شادی کہاں ہوگی، کون کون انوائٹیڈ ہے اور کون کیا پہن رہا ہے۔ ویسے اس بگ فیٹ بالی ووڈ شادی میں پارٹیوں کا سلسلہ اسی ہفتے شروع ہو رہا ہے۔ پارٹی سانگ لگاؤ بھائی۔
ارے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔
میں ہوں نصرت جہاں اور آپ میرے ساتھ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج سنیے گا، نیہا دھوپیا کو ریڈ کارپٹ پہ چلنا کیوں پسند نہیں، اکشے کمار کو کس طرح کی اسکرپٹ پسند ہیں، اور ارجن کپور کی فیوریٹ فلمیں کون سی ہیں۔ ارجن کپور نے فلم عشق زادے کے بعد جس تیزی سے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھی ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ اب کرینہ اور عالیہ جیسی کو سٹارز ہوں گی تو یہ تو ہوگا ہی۔ اینی ویز، ارجن اپنی فلموں کو جانے دیں، یہ بتائیں کہ حال ہی میں آپ کو کون کون سی فلمیں پسند آئیں۔
میں اگر 2-3-4 نام لوں گا پھر وہ انڈر لائن ہو جائیں گے۔ کیا ہوتا ہے ہر سال ذرا ویریس پوائنٹ آف ویوز، جیسے میں نے تمہاری سولو دیکھی نہیں ہے، اب میں کہوں گا مجھے ایکس وائی زیڈ اچھی لگی، آپ نے سولو دیکھی ہوگی تو آپ کہیں گے نہیں اس میں پرفارمنس اچھی تھی، تو میں ساری فلمیں دیکھ نہیں پایا ہوں۔ جو میں دیکھ پایا کیا، اور مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے آئی تھنک لائک ہندی میڈیم سے یونیورسٹی لو فلم فرام لاسٹ ایئر۔
ایک ارجن کپور ہیں جو ایوارڈ شوز ہوسٹ کرتے ہیں، دوسری نیہا دھوپیا ہیں جنہیں ایوارڈ شوز میں ریڈ کارپٹ پر چلنا قطعی ناپسند ہے۔ کیوں بھائی، ایسا کیوں؟
میں بالکل ایکسائٹیڈ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو ریڈ کارپٹ گرین کارپٹ سچویشن ہوتی ہے مجھے بہت نروس کرتی ہے۔ ایک تو آپ پورا تیار ہو کے جائیں، 1 مہینہ پہلے سوچیں کہ کیا پہنے، اس کے بعد وہ 3 سیکنڈ میں کوئی عجیب سی فوٹو آ جاتی ہے اور پورا بینڈ بچ جاتا ہے۔ سو یو نو آئی فائی بہت لمبا شو ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو یو ہیو ٹو مکس یور سینسبلٹی بٹوین فیشن اینڈ کمفرٹ، بیکاز یو ہیو ٹو سٹ دیئر فار 6-7 آورز۔ کپڑوں کے معاملے میں ایکسائٹیڈ نہیں ہوں، اوارڈ شو اٹینڈ کرنے میں انٹرٹینمنٹ کے معاملے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، پلس انڈسٹری کو ملنے کا موقع ملتا ہے، سو دیٹس آلسو ویری نائس۔
میرے سن سونے کوئی ہو نہیں لگنا۔
کھلاڑی کمار یعنی اکشے بڑے بڑے ایشوز پر فلمیں بناتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایشوز پر نہیں بلکہ ان کے سولوشنز پر فلمیں بنانا چاہتے ہیں۔
میں یہی کہتا ہوں، دیکھیں میں ہمیشہ، میں ایک ایسا انسان ہوں جو پرابلمس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں سلیوشن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے सोल्यूशन अच्छा लगता है। मैं फिल्में भी बनाता हूँ, मैंने टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई, उसके अंदर मैंने सोल्यूशन की बात की कि शौचालय का होना बहुत जरूरी है, अपने घर के अंदर अपनी बीवी के लिए शौचालय बनना बहुत जरूरी है। मैंने पैडमैन बनाई, उसके अंदर भी मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट आते हैं, सब उसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे वो स्क्रिप्ट पसंद नहीं है जिसके अंदर प्रॉब्लम की बात हो। मुझे ये बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या है।
वो है जो इंडस्ट्री में आते ही सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइंस में शामिल हो गई। इन्होंने 100 करोड़ की कई फिल्में दी, नेशनल अवार्ड जीते, साथ साथ कई फिल्मी अवार्ड भी लिए, फोर्ब्स मैगजीन की फहरिस्त में भी आईं। इनकी एक और खासियत है और वो ये कि ये अनिल कपूर की साहबजादी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनम कपूर की।
जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे।
सोनम कपूर की पहली फिल्म रोमांटिक ड्रामा सावरिया थी, लेकिन उन्हें कमर्शियल सक्सेस 3 साल बाद आने वाली फिल्म आई हेट लव स्टोरी से मिली। 1, 2, 3, सोनम ने बहुत ही कम अरसे में मुख्तलिफ किरदार निभाए और इस मैदान में अपना मुकाम बनाया। फिल्मों की बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताएं सोनम कि आपको क्या कुछ पसंद है।
मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है, तो ठंडी जहाँ ठंड में बैठ के शॉल के साथ किताबें पढ़ना और गर्म कॉफ़ी पीना, और बारिश बहुत पसंद है। आई लाइक टू गो फॉर लॉन्ग वॉक्स। व्हाट एल्स डू आई लाइक ड्रेसिंग अप। मेरे को म्यूजियम्स में जाना बहुत पसंद है।
शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकहीं कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है।
सोनम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और मुख्तलिफ इश्यूज पर खुलकर बोलती हैं। लोगों का कहना है कि सोनम सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं।
जी, मैं उनके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी, बिकॉज जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि आप इतना कम क्यों बाहर आते हैं, आप ज़्यादा प्रेस में क्यों नहीं रहते हैं, आप ज़्यादा कुछ, बिकॉज मैं कम काम करती हूँ, मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ तो मैं अपने बारे में बात नहीं करती हूँ सोशल नेटवर्किंग साइट पे। बैलेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। आई डोंट थिंक आई एम ओवर एक्सपोज। मैं ज़्यादा एड्स नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा मीडिया आई में रहती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देती हूँ, मैं ज़्यादा पीआर को बोलती नहीं हूँ कि मेरे बारे में लिखा, यू नो, मेरे बारे में। कोई पीआर आपको कभी फोन करके नहीं बोलेगा कि यार सोनम कपूर के बारे में बात करो।
सोनम कपूर ने नीरजा जैसी फिल्म से अपनी अदाकारी के हुनर को साबित किया, वहीं वो एक फैशन आइकन भी बनी। उनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत मकबूल है।
मैं मजा लेती हूँ ड्रेसिंग अप में, एक्टिंग करने में। वो मेरे लिए मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है। आई थिंक वो खुशी जो है, वो जो ग्रेटफुलनेस है, वो मेरे चेहरे पे दिखाई देती है। आई डोंट थिंक कोई ऐसे कभी बोलेगा कि सोनम उदास लग रही है या सोनम यू नो ऐसे। उन सब अगर देखें तो उनको दिखाई देता है कि ये बहुत ही हैप्पी है, बहुत ही खुश लग रही है, नेवर लुक्स एंग्री और एनीथिंग। फॉर मी, मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि आई एम ग्रेटफुल कि मुझे भगवान ने ऐसी लाइफ दी। तो मैं कभी कोसती नहीं हूँ अपनी किस्मत को। मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने बहुत दिया है।
नैना नु बताए नैना दी कथा है, सानू किस गली फिर मिलदी सजा है।
सोनम कहती है कि उनके पापा ही उनके आइडियल हैं, तो ये बताएं कि पापा से क्या कुछ सीखा।
मैंने उनसे सिर्फ ये सीखा है कि प्रोफेशनल रहना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए, और अगर काम करें तो एकदम 100% दिल लगा के करना चाहिए। और मैंने उनसे वही सीखा है। और मैं उनको कहती हूँ कि पापा, मैं इतना काम करती हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो मेरी चीज़ें करेक्टली क्यों नहीं जाते। वो कहते हैं बेटा, वो इवेंचुअली वो मेहनत दिखाई देगी आपको इवेंचुअली। तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल।
सोनम कपूर का नाम उनके दोस्त आनंद आहूजा से काफी अरसे से जोड़ा जा रहा है, और आखिरकार इस हफ्ते आनंद और सोनम की शादी होने जा रही है।
आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया, आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया।
तो इससे पहले क्या सोनम को कभी किसी और से प्यार हुआ?
ये मैं बहुत एम्बैरेसिंग चीज है, पर हाँ हुआ है। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी और के बारे में ऐसे बात करने में, पर हाँ हुआ है, दो तीन बार आया है। आई थिंक बहुत सारे लोग थे, यू ओनली फॉल इन लव वंस, एक ही बार प्यार होता है, एक ही बार यू नो सोलमेट वैसे। मगर आई थिंक जो हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैव अ ह्यूज कैपेसिटी फॉर लव, तो आई थिंक वी कैन फॉल इन लव विद द सेम, व्हेन योर हार्ट ब्रेक्स इट जस्ट बिकम्स बिगर। So I think I now my I can I think I have a huge capacity to love and I've fallen in love twice or thrice. And
सोनम ने रांझना, भाग मिल्खा भाग, नीरजा, प्रेम रतन धन पायो और अक्षय कुमार के साथ पैडमैन जैसी फिल्में की और खुद को कामयाब हीरोइन साबित किया।
जी, क्योंकि जो मैं किरदार चूज करती हूँ वो बहुत सिंपल लड़कियाँ होती हैं। आई थिंक आयशा वॉज वन फिल्म जहाँ मैं फैशनेबल थी, तो उस फिल्म डिड वेल। नाउ पीपल नीड टू एक्सेप्ट मी एज एन एक्टर एंड आई थिंक इस साल में आई थिंक होपफुली कुछ चेंज आ जाए।
और अब इस हफ्ते की फिल्म की बात कर लें। इस हफ्ते दो फिल्में रिलीज हुई हैं। एक है फिल्म अमेटा और दूसरी है 102 नॉट आउट। हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी दोनों फिल्मों पर बात करेंगे।
इस रास्ते पे खतरों का सामना करने के लिए तुम्हें अपने जज्बात को काबू में रखना होगा। ट्रेनिंग का ठीक इस्तेमाल करके हमारे जिहाद को अपनी मंजिल तक ले जाना है
इंशाल्लाह।
तो अर्णब, पहले ओमेटा पे बात कर ले।
हंसल मेहता ने दो बहुत बेहतरीन फिल्में दी हैं, शाहिद और अलीगढ़। ओमेटा के बारे में ऐसा मैं कहूंगा कि जो अंदरूनी कश्मकश है जो एक किरदार के साथ चल रहा है, जो कि पढ़ा लिखा है लेकिन गलत काम करना चाहता है और रिस्क ले रहा है बहुत ज्यादा, ये हंसल मेहता यहाँ पे छू नहीं पाते हैं। क्या कर रहे हैं इस पर तो हंसल मेहता ने बहुत तवज्जो दी है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है इस पर ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से ओमेटा एक डॉक्यूमेंट्री फील देती है। इम्पोर्टेंट फिल्म जरूर है और राजकुमार राव का किरदार बहुत अच्छा है। मैं ओमेटा को 5 में से 3 दूंगा।
मैं 75 साल का बुढ़ा हूँ, वृद्ध। मैंने बुढ़ापा अपना स्वीकार किया है,
इसीलिए मैं तुझे वृद्ध आश्रम भेज रहा हूँ, ओल्ड एज होम।
अर्णब, 102 नॉट आउट के बारे में क्या कहेंगे?
फिल्म स्टीरियोटाइप पोर्ट्रेल को जरूर तोड़ती है, जहाँ हीरो हीरोइन नहीं है, पर क्या दो ऐसे कलाकार जिनको दो चार एक सिचुएशंस दी गई हैं जहाँ पे वो कुछ जोक्स देते हैं, उससे पूरी फिल्म बन सकती है? मुझे लगता है ये एक उमेश शुक्ला की एक बहुत बड़ी एक गलती रही है, क्योंकि फिल्म आगे ही नहीं बढ़ती है।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। कैसा लगा आपको हमें जरूर लिखिएगा। तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
तो जैसा कि आपने नुसरत से सुना कि सोनम कपूर शादी कर रही हैं आनंद आहूजा से, आनंद आहूजा हैं कौन, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और शादी में शरीक हो रहे मेहमानों की तैयारी कहाँ तक पहुँची, ये तमाम तफसीलात हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर मौजूद हैं, ज़रूर पढ़ें। इसके साथ ही सैरबीन अख्ताम को पहुँचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर थी नुसरत जहाँ, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे राज नारायण स्वामी और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। समरा फातिमा को इजाजत दीजिए। जाने से पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा सुनिए नादिया सुलेमान से।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के जिला क्वेटा के इलाके मारवाड़ में कोयले की कानों में हादसे के 22 कम से कम 6 कानकन हलाक हो गए हैं, जबकि फंसे हुए मजीद 11 कानकनों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अदालत की जानिब से समाजी राबिते के लिए इस्तेमाल होने वाली मारूफ मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लगाई गई पाबंदी पर तनकीद की है। रूसी पुलिस ने हिजब इख्तलाफ के अहम रहनुमा अलेक्सी नेवाल्नी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह सदर व्लादिमिर पुतिन के खिलाफ निकाली जाने वाली एक रैली से खिताब करने वाले थे। अमरीका के खलाई इदारे नासा ने मरीख की सतह की गहराइयों और आने वाले जलजलों पर तहकीक के लिए आज एक नया मिशन रवाना किया है। इंडिया के जर इंतजाम कश्मीर की पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने श्रीनगर में मुसल्ला तसादुम में 3 मुबैना शिद्दत पसंद हलाक किए हैं। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।